عمل کا کارواں یسو، اے پاک وطن کے پاس یسو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین من افضل دونہم الی لقاء یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وقرآنه المتقن وقوله احسن، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ صلوات محمد وعلى محمد۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک موقع فراہم ہوا، آپ برادران ایمانی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اہل ایمان کی زیارت یہ خود ایک عبادت ہے، اور اگر یہ زیارت تدبر اور تفکر کے ساتھ ہو تو یہ افضل عبادت ہے۔ جو موضوع دیا گیا ہے، اسلام اور دیگر آئیڈیالوجیز، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ایک محب اہل بیت کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اسلام ہے کیا، وہ اسلام جو عقل اور فطرت سے ہم آہنگ ہیں، اس کے مقابلے میں جو غیر دینی قوتیں اور طاقتیں ہیں وہ کس طرح سے حملہ آور ہوئی ہیں، اسلام کے مقابلے میں جو نظریات آئیڈیالوجیز پیش ہوئی ہیں اور بشریت کو وہ گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہے، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ جب تک آپ غیر اسلامی آئیڈیالوجیز کا مطالعہ نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کو اسلام کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا، اپنوں کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ غیروں کا مطالعہ کریں گے، ان کی آئیڈیالوجیز میں موجود خامیاں دیکھ کے آپ کو اپنے دین کی حقانیت، اس کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ اس لیے دوسرے مکاتب فکر کا مطالعہ، اسٹڈی بہت ضروری ہے، تاکہ آپ اسلام کے بارے میں ایک صحیح تصور اپنے ذہن کے اندر کریٹ کر سکیں، بہت ضروری ہے۔ ہر چیز کی ایک بیس اور بنیاد ہوتی ہے، اس بیس اور بنیاد کے اوپر نظریات وجود میں آتی ہیں، آئیڈیالوجیز وجود میں آتی ہیں، مکاتب فکر وجود میں آتے ہیں۔ اس بیس، اساس اور بنیاد کے بارے میں علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر دنیا کے اندر بہت سارے مکاتب فکر ہیں تو ان بہت سارے مکاتب فکر کے وجود میں آنے کی وجہ کیا تھی، کون سی چیز سبب بنی، دلیل بنی، علت بنی کہ مختلف مکاتب فکر دنیا میں وجود میں آ گئی، اس بیس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہیں سے مختلف آئیڈیالوجیز جنم لیتی ہیں، تدبیر معاشرے کے لیے مختلف نظریات سامنے آتے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے مختلف سلیقے سامنے آتے ہیں، حیات کو ادامہ دینے کے لیے، جاری رکھنے کے لیے مختلف ضابطۂ حیات سامنے آتے ہیں۔ اس بیس، اساس اور بنیاد کے بارے میں آگاہی اور علم بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اگر ایک نظریہ ہے تو اس نظریے کی بیس کیا ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے تو اس آئیڈیالوجی کی بیس کیا ہے، اگر کوئی مکتب فکر ہے تو اس مکتب فکر کی بیس اور بنیاد کیا ہے۔ دو چیزوں میں خلاصہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اور ایک کائنات، اس کے بارے میں دید مختلف ہے، لوگوں نے مختلف زوایا سے انسان کو بھی دیکھا ہے اور کائنات کو بھی دیکھا ہے، اور جو رزلٹ نکالا ہے اس نگاہ کے بعد، پھر اسی کے اوپر انہوں نے ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد رکھی، ایک مکتب فکر کی بنیاد رکھی۔ تو یہاں پر اس نقطے کا واضح ہونا ضروری ہے کہ مختلف مکاتب فکر انسان اور کائنات کے بارے میں کس قسم کی دید رکھتے ہیں، یہی سے مختلف مکاتب فکر جنم لیتے ہیں، وجود میں آتے ہیں۔ میں ایک منطقی ترتیب سے ذکر کروں گا تاکہ مطلب صحیح طریقے سے واضح ہو جائے۔ بعض مکاتب فکر نے انسان کے بارے میں جو دید پیدا کی، جو ریسرچ کی، اور ریسرچ کے بعد جو نتیجہ نکالا، وہ یہ نکالا کہ انسان صرف مادی اجزاء کا مجموعہ ہے، اس کے اندر میٹا فزیکل کسی عنصر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ٹوٹلی مادہ اور مادی اجزاء پر مشتمل ہے، اس میں کوئی ماوراء الطبیعی عنصر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کوئی میٹا فزیکل عنصر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جو کچھ وہ فزیکل ہے۔ یقینی بات ہے جب ایک انسان کے بارے میں اس قسم کی دید رکھتا ہے تو اس انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جو نظام دے گا، جو آئین دے گا، جو قانون دے گا، وہ بھی انہی چیزوں کو سامنے رکھ کے دے گا۔ مادی اجزاء کے اندر انسان کو منحصر کرنا، یعنی ما بعد الطبیعہ کا انکار، ما بعد الطبیعہ کا انکار یعنی انسان کے اندر روح نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ چیزیں جسے ہماری آنکھیں نہ دیکھ سکیں، جسے ہمارے کان نہ سن سکیں، یا جسے ہم اپنی لیبارٹری کے اندر ٹیسٹ نہ کر سکیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یعنی وجود ہی نہیں ہے سرے سے، وہ چیز یا وہ شے وجود رکھتی ہے جسے ہماری آنکھ دیکھے، ہمارے کان سنے، ہمارے ہاتھ اسے چھو سکے، یا ہماری
پہلا نظریہ آبوسکوم نے پیش کیا، اس نے کہا کہ یہ جو دین ہے یہ اس کی بنیادی وجہ انسان کی جہالت، انسان کی جہالت نے دین کو جنم دیا، دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انسان کی جہالت نے دین کو جنم دیا۔ انسان محوری کی بنیاد پڑی، آہستہ آہستہ اس کی بنیادیں بننا شروع ہو گئی، اس کی نظریاتی بنیادیں بننا شروع ہو گئی، اور یہ نظریاتی بنیادیں کہاں سے بننا شروع ہو گئی، تقریباً 17ویں صدی سے باقاعدہ طور پر مکتب کی شکل میں آگسکون نے باقاعدہ تھیوری پیش کی کہ دین کا وقت اور زمانہ گزر چکا ہے۔ اس نے انسانی زندگی کو تین حصوں میں تقسیم کیا اور کہتا ہے کہ انسانی زندگی کا پہلا دور دین کا دور ہے، دوسرا دور فلسفے کا دور ہے، تیسرا دور سائنس کا دور ہے۔ اب سائنس کے بعد اب دین کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، پہلے انسان کو علم نہیں تھا، آگاہی نہیں تھی، وہ اسباب کے بارے میں جانتا نہیں تھا، اس لیے وہ کہتا تھا کہ یہ خدا کرتا ہے، کوئی آدمی بیمار ہوتا تھا، بیماری کی علت کا معلوم نہیں تھا کہ بیماری سے کیوں لاحق ہو گئی ہے، اس بیماری کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، معلوم نہیں تھا، تو تو لوگ کہتے تھے کہ خدا نے اسے بیمار کیا ہے. پھر بعد میں جب ٹھیک ہوتا تھا وہ بندہ تو لوگ کہتے تھے کہ خدا نے اسے ٹھیک کیا ہے. آہستہ آہستہ پتا چلا کہ نہیں, بیماری کی یہ علت تھی اور صحت مندی کی بھی یہ علت تھی. زلزلہ آتا تھا تو لوگ تصور کرتے کہ خدا ناراض ہو گیا, جلدی راضی کرو, قربانی دے دو. جانوروں کی قربانی دیتے تھے, حتیٰ انسانوں کی قربانی دیتے تھے تاکہ زلزلہ رک جائے. طوفان آتا تھا, ریت کا طوفان, سمندری طوفان, کہتے تھے کہ یہ طوفان خدا ناراض ہو گیا, جلدی سے خدا کو راضی کرو. انسان ذبح ہوتا تھا, پھینکتے تھے, پتہ نہیں تھا اسباب کے بارے میں. اس طوفان کی وجہ کیا ہے, اس کی علت کیا ہے؟ یہ زلزلہ اگر آ گیا ہے تو زلزلے کی وجہ کیا ہے, اس کی علت کیا ہے؟ انسان اگر بیمار ہوا ہے تو بیماری کی وجہ کیا ہے, علت کیا ہے؟ ان اسباب اور علت کے بارے میں انسان کو کچھ علم نہیں تھا, آگاہی نہیں تھی, تو نسبت دیتا تھا کس کی طرف؟ خدا کی طرف, کہ ایک خدا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرتا ہے. آہستہ آہستہ علم نے ترقی کی, ہر چیز کی علت سامنے آ گئی. جب ہر چیز کی علت سامنے آ گئی, دین کا انکار ہونا شروع ہو گیا, پھر خدا کا انکار ہو گیا, خدائی تعلیمات کا انکار ہو گیا, انبیاء کا انکار ہو گیا, اور آخر میں سائنس ابھی اس وقت اس نتیجے پر پہنچی کہ جس چیز کو ہماری لیبارٹری ثابت نہ کر سکے اس کا وجود ہی نہیں ہے, وہ موجود ہی نہیں ہے. یعنی جتنی سائنس نے ترقی کی اتنی سیکولرزم کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں. دوسرا جو نظریہ اسی میں پیش ہو گیا, فرائڈ نے پیش کیا کہ دین انسانی خواہشات کی سرکوبی کا نتیجہ ہے, انسانی خواہشات کی سرکوبی کا نتیجہ ہے. بچہ بچپن میں کوئی غلط کام کرتا ہے, ماں باپ فوراً روکتے ہیں, یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو, اس طرح نہیں کرو. وہ بچہ کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے والدین روکتے ہیں اسے. پھر وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے, اسکول میں جاتا ہے, اسکول میں ٹیچر اسے روکتا ہے, استاد اسے روکتا ہے, یہ نہیں کرو, اس طرح سے بیٹھو, اس طرح سے چلو, اس طرح سے زندگی کرو. وہ بچے کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ دفن ہوتی جاتی ہیں, کچھ گھر کے اندر دفن ہو جاتی ہیں والدین کے ذریعے, کچھ اسکول کے اندر دفن ہو جاتی ہیں اساتذہ کے ذریعے. پھر وہ بچہ آہستہ سے معاشرے میں آتا ہے, ماحول میں آتا ہے, تو ماحول خود ایک رکاوٹ بن جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی خواہشات پوری نہیں کر سکتا. یہ تین عنصر, گھر کا عنصر, آپ کے جو ایجوکیشن ہے, اسکولوں کا جو عنصر ہے, اور پھر ماحول, یہ تینوں مل کے ایک ڈنڈا ہاتھ میں لے کے بچے کی خواہشات کو کیا کرتی ہیں, سرکوب کرتی ہیں. اب اس بچے کے اندر جو ہی تھوڑی سی رشد آ جاتی ہے تو ایک نظریہ اس کے اندر وجود میں آتا ہے, یار گھر میں ماں باپ جینے نہیں دیتے, اسکول میں ٹیچر کا یہ مسئلہ ہے, باہر جاتے ہیں تو معاشرے کا ماحول کچھ اس طرح کا ہے, زندگی اجیرا نے کیا کیا ہے, تو معاشرہ ہے جس نے میرے بہت سارے حقوق کو سلب کیا ہے, چھین لیا ہے, مجھ سے زندہ رہنے کی رمق چھین لی ہے, اس معاشرے سے جدو نکال لے گا. اور جتنی میری خواہشات پوری نہیں ہو سکی وہ کسی ایک زمانے میں وہ خدا مجھے دے گا. یعنی ٹوٹل ایک دین کا تصور اس بچے کے, اس انسان کے وجود کے اندر جنم لیتا ہے. اس تھیوری کو فرائڈ نے اس طرح سے پیش کیا. فرائڈ کی اگر آپ تاریخ پڑھیں, ہسٹری پڑھ لیں, تو اس نے جو دین وجود میں آنے کی علت اور کس طرح سے دین شکل پاتا ہے اور پھر وہ دین آہستہ آہستہ معاشرے میں حاکم ہو جاتا ہے, اس نے یوں علت بیان کی کہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے, آغاز گھر سے ہوتا ہے, اور اس سرکوبی کی انتہا کہاں ہوتی ہے, جب وہ معاشرے میں آتا ہے, جب ظالم حاکموں کو دیکھتا ہے, معاشرے کا جو ماحول دیکھتا ہے اس میں اس کی جو خواہشیں دب جاتی ہیں, سرکوب ہو جاتی ہیں, تو پھر وہ ایک دین کا تصور اس کے اندر جنم لیتا ہے. تو فرویڈ کے نزدیک دین انسان کی خواہشات کی سرکوبی کا نتیجہ ہے کہ انسان کی خواہشات مختلف مراحل میں سرکوب ہوتی ہیں. اب وہ اپنے آپ کو مار تو نہیں سکتا, زندہ رہنے کے لیے, اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے وہ ایک خدا کے تصور کو گڑھ لیتا ہے, کہ اس زندگی کے بعد کی ایک زندگی کے تصور کو وہ گڑھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک خدا ہے جو ان سب سے بدلہ لے لے گا, اور جو میری خواہشات پوری نہیں ہو سکی وہ ساری خواہشات کا بدلہ مجھے دے گا. لہذا اس کے اندر جینے کا ایک حوصلہ آتا ہے, امید آتی ہے, اور وہ اپنی زندگی کو ادامہ دیتا ہے. اگر آپ خدا کے تصور کو نہ کر لیں گے بقول فرویڈ کے, تو پھر اگلا قدم خودکشی ہے, اللہ کا خودکشی. آج کل مغربی جو معاشرہ ہے وہ اکثر اسی بیماری میں مبتلا ہے. یہ بھی اس طرح سے جو لا دینیت ہے, سیکولرزم, اس کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جو تھیوری آ گئی جو آج تک چل رہی ہے وہ سرمایہ داروں کی تھیوری, جو آج کل جو کیپیٹلزم ہے, جو سرمایہ دارانہ نظام ہے, لیبرل سرمایہ دارانہ نظام جو اس وقت حاکم ہے, لیبرل بھی ہے یعنی لاطینیت بھی ہے اس کے اندر, اور سرمایہ دارانہ عنصر بھی ہے اس کے اندر, یہ دونوں موجود ہیں اس وقت. یہ سیکولرزم کی آخری شکل ہے جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے. یہ کارل مارکس سے شروع ہوتی ہے, مارکسزم وہاں سے شروع ہوتا ہے یہ نظریہ, کہ جو معاشرے کا جو مقتدر طبقہ ہے, جو حاکم طبقہ ہے, اور جو سرمایہ دار طبقہ ہے, اس نے اپنی چودراہٹ کو قائم رکھنے کے لیے, اپنی تسلط پسندی کو قائم رکھنے کے لیے, اپنی حاکمیت کو قائم رکھنے کے لیے, اور معاشرے کا جو مستضعف گروہ ہے, پسا ہوا گروہ, اس کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے دین کا نظریہ گھڑا ہے, وجود میں لائے. اگر ہر کوئی سرمایہ دار بن جائے تو پھر سرمایہ داروں کے کام کون کرے گا؟ بہرحال ایک طبقہ ہونا چاہیے جو سرمایہ داروں کی جو مفادات ہیں اس کا تحفظ کر سکے. معاشرے کے اندر ایک پسا ہوا, ایک مظلوم اور مستضعف طبقہ ہونا چاہیے تاکہ سرمایہ داروں کا کے مفادات محفوظ ہو سکے, تاکہ ان کی حاکمیت محفوظ ہو سکے, تاکہ ان کی چودراہٹ محفوظ رہ سکے. بہرحال معاشرے کا یہ پسا ہوا گروہ ان کو خوش رکھنے کے لیے انہوں نے دین کا نام دیا, جس سے بچے کے ذہن کے اندر ایک دین کا تصور آ جاتا ہے, مستعذب طبقے کے اندر بھی ایک تصور ڈالا جاتا ہے کہ آپ حقوق سے جو محروم رہے ہیں, جو مستعذب رہے ہیں, جو پسے ہوئے رہے ہیں, جو کمزور رہے ہیں, جو مظلوم رہے ہیں, وہ ایک خدا ہے, ایک قیامت ہے, وہاں پہ جبران ہوگا, آپ کو دے گا. تو پسا ہوا طبقہ معاشرے کا, مستعذب طبقہ, اس دن کے انتظار میں اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو زندہ رکھتا ہے, اور جو سرمایہ دار طبقہ ہے ان کی خواہشات پوری کرتا ہے, ان کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے. مغرب کے اندر لادینیت کی بنیادیں وہ تقریباً ماکیاول سے پڑھتی ہیں, مکتب کی شکل میں, پھر آگے فرویڈ کے زمانے میں اس کو مزید تقویت ملتی ہے, پھر کارل مارکس کے زمانے میں اس کو مزید تقویت ملتی ہیں, اور آج تو آپ کے نگاہوں کے سامنے اس کی ہسٹری تاریخ اگر آپ نکالیں تو تقریباً یہ کوئی 550 سال کے قریب بن جاتی ہے, لیکن اسلام کے اندر تقریباً 1350-1400 سال پہلے اس کی بنیاد پڑی ہے. اسلام کے اندر ایک سلوات پڑھ جائے محمد والوں مغرب کے اندر اس کی تاریخ تقریباً 550-600 سال پرانی ہے جو مکتب کی شکل میں سامنے آئی ہے. پھر 19ویں صدی کے اندر جان لاک ہوئے, آپ کا بارکلی ہوا, پھر کانٹ ہو گئے, اس کے بعد ہیگل, فرینکسون, انہوں نے اس کو مزید تقویت دی. اسلام کے اندر اس کی ہسٹری کہاں پہ پڑتی ہے اگر آج کی تاریخ کا مطالعہ کریں, سیکولرزم کی تاریخ کا مطالعہ اگر آپ نے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کرنا ہے تو آپ کو اس کی بنیادیں بھی نہیں تھیں سن 61 یزید کے دور میں آپ کو کرا, جبکہ اس سے پہلے تھوڑی سی ہلکی بنیادیں پڑی ہیں. باقاعدہ طور پر کارل مارکس کے نظریے کو بیان کیا کس نے؟ یزید. اس کا ایک معروف جملہ ہے, آپ نے بارہا سنا ہوگا, لعبت بن محاشم لملک فلا جاء خبر ولا وحی نزل. یہ یزید کا معروف جملہ ہے جو آپ نے بارہا سنا ہوگا خطبہ سے. ترجمہ اس کا یہ کہ بنی حاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے وحی کا ڈھونگ مچایا تھا. لعبت کہتے ہیں کھیل کو کہتے ہیں. لعبت بنو حاشم لملک, ملک کہتے ہیں اقتدار حکومت. فلا جاء خبر ولا وحی نظر, نہ تو کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی آسمان سے کوئی خبر نازل ہو گئی ہے. یہ بنی حاشم نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک ڈھونگ مچایا. آپ دیکھیں لا دینیت کی بنیاد یہاں سے پڑتی ہے. حقیقت میں کہہ رہے ہیں تو مغرب کے اندر تو 550 پرانی ہسٹری ہے, اسلام کے اندر آپ سن 61 میں شروع ہو جاتی ہیں یہ چیزیں, اور زیادہ تر غرب نے لیا بھی انہیں سے. اگر آپ معاویہ کی جو حکومت ہے اس کی جو کا جو خد و خال ہیں اگر اس کا موازنہ آپ کریں تو ماکیاولی کی جو حکومت کے خد و خال ہیں اس سے بالکل ملتے جلتے ہیں. یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ماکیاولی نے بنی امیہ کا خوب مطالعہ کیا تھا اور اس سے لیا یہ آئیڈیا اور نظریے. تو یزید بنیاد ڈالتا ہے کس چیز کی؟ سیکولرزم کی. کیا کرتا ہے؟ وحی کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بنو حاشم نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے وحی کا ڈونگ مچائے, وحی نام کی کوئی چیز نہیں. یعنی یزید وحی کا انکار کر رہا ہے. وحی کا انکار کرنا یعنی خدا اور انسان کے درمیان رابطہ نبوت کے ذریعے ہوتا ہے, اس نبوت کا انکار. یعنی کوئی وحی کا انکار کرے تو اس کا مطلب ہے اس نے نبوت کا انکار کیا, جو خدا اور انسان کے درمیان ایک رابطہ ہے. انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے, زندگی گزارنے کے لیے اس کے لیے ضابطے کی ضرورت ہے, اور اس ضابطے کو کون دے گا؟ خدا دے گا. کس کے ذریعے دے گا؟ نبیوں کے ذریعے دے گا, نبوت کے ذریعے دے گا. جب وحی کا انکار ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ نبوت کا انکار. یزید نے وحی کا انکار کر کے نبوت کا انکار کیا. نبوت کا انکار کرنا یعنی آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کا انکار. اسی لیے امام حسین نے اتنی عظیم قربانی دی. امام حسین کی انوکھی جو قربانی ہے, جو کربلا ہے, اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ دین کا انکار ہو رہا تھا. جب تک دین کا انکار نہیں ہو رہا تھا
اور وحی کا انکار نہیں ہو رہا تھا، نبوت کا انکار نہیں ہو رہا تھا، اس وقت تک ائمہ خدا نے مسالمت آمیزی سے کام لیا. مثلا امام علی نے 25 سال انتظار کیے، صبر کیے، کیونکہ وحی کا انکار نہیں ہو رہا تھا. اگرچہ اسلام حقیقی شکل میں معاشرے میں نہیں تھا، لیکن وحی اور نبوت کا انکار نہیں ہو رہا تھا، لہذا 25 سال تک خاموش رہے. امام حسن علیہ السلام نے صلح کیا، اگرچہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام حقیقی شکل میں معاشرے میں نافذ نہیں ہے، لیکن وحی کا انکار نہیں ہو رہا تھا، نبوت کا انکار نہیں ہو رہا تھا، لہذا امام حسن نے بھی جنگ سے پرہیز کیا اور صلح پر ترجیح. لیکن چوں ہی وحی کا انکار ہو گیا، اب کسی قیمت پر صلح، مسالمت، گھر بیٹھنا، گوشہ نشینی، صلح کرنے سے کوئی مقام ہی نہیں رہتا، جائے گا ہی نہیں رہتا. پیغمبر نے 23 سال جو زحمتیں کی تھی، یا سارے انبیاء نے، اسی لیے تو کی تھی، اسی وحی کے لیے، اسی کو بچانے کے لیے، اسی کو محفوظ کرنے کے لیے. جب وحی خطرے میں گئی، تو اب سب سے بڑا اسٹیپ لینا تھا امام حسین علیہ السلام نے، جو لے لیا. ائمہ علیہ السلام کی مثال اس طرح سے ہے جیسے مولائے کائنات کے سامنے ایک دو مائیں آ گئے ایک بچہ لے کے. ان کا ادعا یہ تھا کہ ایک کہہ رہی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے، ایک کہہ رہی تھی یہ میرا بیٹا ہے. فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، مولائے کائنات کے سامنے لایا گیا، تو مولائے کائنات نے فیصلہ سنایا کہ دو حصے کر لو، ایک حصہ ایک کو دے دو، ایک حصہ ایک کو دے دو. تو جو جعلی ماں تھی اس کے چہرے میں مسکراہٹ آ گئی، لیکن جو حقیقی ماں تھی اس نے انکار کیا، کہا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، میں نے جھوٹ بولا تھا، یہ اس کا بیٹا ہے، اسے واپس کر. یعنی حقیقی ماں چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا زندہ رہے، چاہے کسی اور کے پاس رہے کوئی مسئلہ نہیں، کم از کم زندہ رہے. ائمہ علیہ السلام نے اسلام کے حوالے سے یہی روش اپنائی. جب تک اسلام کا نام بھی زندہ رہا ہے، کوشش کی ہے مسالمت سے کام لینے کی، لیکن جہاں نام تک بھی خطرہ آ جائے، خود اصل وحی، دین، کلمہ، نبوت، اس کا انکار پہ جب آ جائے، تو پھر وہاں پہ سب سے بڑے اسٹیپ لینے کی ضرورت تھی. اور جو مولا امام حسین علیہ السلام نے لے لیا. اسی لیے اب میرے پاس صرف 5 منٹ ہیں اور ایک اہم نقطہ میں بیان کرنا تھا. اسی لیے آپ زیارت عاشورہ کے اندر یا زیارت وارثہ کے اندر پڑھتے ہیں السلام علیکم یا وارثہ آدم نبی آدم صفوت اللہ، اور سارے انبیاء کا نام ایک ایک کر کے آپ لیتے ہیں. یعنی امام حسین علیہ السلام تمام انبیاء کے وارث ہیں. وہ اسی لیے کہ یزید نے اٹیک کیا تھا اصل وحی کے اوپر، اور امام حسین نے اصل وحی کو بچایا. اصل وحی پر حملہ کرنا، یعنی آدم سے لے کے خاتم تک انبیاء کے اوپر حملہ کرنا، اور امام حسین نے اپنی قربانی کے ذریعے تمام انبیاء کی زحمتوں کو بچایا. تو اذان گرامی، یہ جو مختلف نظریات جو آج ہمارے سامنے ہیں، ایک بہت بڑا چیلنج ہے اہل اسلام کے لیے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اہل اسلام نے اسلام کا صحیح چہرہ معاشرے کے سامنے نہیں رکھ سکے. اور اسی اصل چہرے کو معاشرے کے سامنے لانے کے لیے امام خمینی نے بڑی قربانی دی. اگر یہ چہرہ جو اسلام کا آج ایران میں ولایت فقیہ کی شکل میں ہے، اگر نہ ہوتا تو اسلام کا نام تک مٹ چکا ہوتا. اسلام کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں بھی ویسے تصورات آ جاتے جیسا تصور فرویڈ نے دے دیا، جیسا تصور کارل مارکس نے دے دیا، جیسا تصور ماکیاول نے دے دیا، جیسا تصور آگسٹ کومٹ نے دے دیا، اور مغربی مفکرین نے دے دیا. یہ انقلاب اسلامی ایران، اس کی مرہون منت ہے کہ اس نے جو تصویر اسلام کی پیش کی، میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ مولا امام حسین کے سامنے جو چیلنج تھا وہ نبوت کو بچانا تھا، اور نبوت کو بچانے کے لیے مولا امام حسین نے سب سے بڑی قربانی دی، سب سے بڑی قربانی دی. اتنی عظیم قربانی آپ کو تاریخ میں نہیں ملے. پوری فیملی کو اپنے لے کے آگے، 6 ماہ کے بچے تک کو قربان کیا، اس کے بعد اسارت کی جو مصیبتیں برداشت کی. اتنی عظیم قربانی مولا امام حسین نے دی نبوت کو بچانے کی، اسلام کو بچانے کے لیے. لیکن مولا امام حسین ایک حسرت اپنے دل میں لے کے اس دنیا سے چلے گئے، ایک ارمان، ایک آرزو. یہ صرف مولا امام حسین اپنے دل میں لے کے نہیں گئے، بلکہ مولا امام حسن بھی گئے، مولا علی بھی گئے، اور تمام انبیاء گئے یہ حسرت اپنے دل میں لے کے. وہ حسرت اور آرزو کیا تھی؟ وہ حسرت اور آرزو یہ تھی کہ وہ آئین اور وہ دین جسے خدا نے مختلف کتابوں کی شکل میں وحی کے ذریعے انبیاء پر نازل کیا تھا، وہ نظام معاشرے میں نافذ ہونے کے لیے آیا تھا. انبیاء اس نظام کو معاشرے میں نافذ نہ کر سکے، ائمہ علیہ السلام اس نظام کو معاشرے میں نافذ نہ کر سکے. مولا امام حسین نے عظیم قربانی دی، لیکن یہ حسرت دل میں رہی کہ وہ نظام جو معاشرے میں نافذ ہونے کے لیے آیا تھا، میں نے اسے بچا تو لیا لیکن نافذ نہیں کر سکا. اور اسی آرزو کو، اسی تمنا کو امام راحیل امام خمینی نے 4.5 لاکھ جوانوں کو قربان کر کے پوری کر دی، ائمہ کی حسرت کو پوری کر دی، تمام انبیاء کی حسرتوں کو پورا کر دیا. وہ حسرت جو ہر امام اپنے دل میں لے کے اس دنیا سے چلا گیا تھا، وہ حسرت اور آرزو جو ہر نبی اپنے دل میں لے کے اس دنیا سے چلے گئے تھے کہ خدا کا یہ جو نظام ہے، یہ نظام اس معاشرے میں حاکم ہو جائے، نافذ ہو جائے. عظیم قربانیاں دی تھی، نظام کو بچایا ضرور، نظام کو لایا ضرور، پھر بچایا ضرور، لیکن نافذ نہیں کر سکے. امام خمینی نے لاکھوں جوان قربان کر کے ہر امام کی آرزو کو پوری کی، ہر نبی کی آرزو کو پوری کی. اور یہ قربانی نہ دیتے اور اسلام کی یہ شکل جو آج اس وقت ولی فقیہ کی شکل میں موجود ہیں، اگر ہمارے سامنے نہ ہوتی تو شاید ہم بھی سیکولرزم کو قبول کر چکے ہوتے، اب تک اس بات کا اقرار کر چکے ہوتے کہ یہ سرمایہ داروں نے اس دین کو گھڑا ہے، ہماری خواہشات کی سرکوبی کا نتیجہ دین ہے، اور ہماری جہالت کا نتیجہ دین ہے، اس بات کو ہم مان چکے ہوتے. یہ انقلاب اسلامی کی مرہون منت ہیں کہ اس نے عملی طور پر ان تمام نظریات کو بنیاد سے اکھاڑ کے پھینک دیا. تو میرا ٹائم بھی ختم ہو گیا، اور ایسے وقت ٹائم ختم ہو گیا کہ بجلی بھی چلی گئی. تو انہی کلمات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو امام زمانہ کے مخلص اصحاب اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.